حسین
یہ عزائے حسین در سے گائے حسین،
یہ
عزائے
حسین در سے گائے حسین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صلوات ارباب اعضا سورہ یاسین آیت نمبر 60 میں ارشاد رب العزت ہے کہ اے لوگوں، اے انسانوں، کہ ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ بے شک تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے۔ دل کا کام کیا ہے؟ دل کا کام دھڑکنا ہے، اور وہ دھڑکنے سے زندگی دھڑکتی ہے۔ زندگی رواں دواں ہے۔ یوں تو انسان کے بدن میں مختلف اعضاء ہیں اور سب کا اپنا اپنا فنکشن اور کارکردگی ہے۔ جو دل کا کام ہے وہ پھیپڑا نہیں کر سکتا، جو پھیپڑے ہیں وہ گردے نہیں کر سکتے، جو آنکھ ہے وہ کان نہیں کر سکتا، جو کان ہے وہ زبان کا کام انجام نہیں دے سکتے۔ ہر کا اپنا اپنا ایک الگ الگ فنکشن ہے، الگ الگ ذمہ داری ہے، الگ الگ مدار ہے کہ جس میں وہ اپنے کاموں کا انجام دے رہا ہے۔ لیکن انسان کے کچھ اعضاء رئیسیہ کہلاتے ہیں، ان اعضاء رئیسیہ کا اپنا خاص مقام ہوتا ہے، اور ان اعضاء رئیسیہ میں سے ایک اعضاء رئیسی، ایک بڑا عضو انسان کا وہ قلب ہے کہ قلب اگر دھڑکنا بند کر دے تو انسانی حیات رک جاتی ہے۔ قرآن مجید کا دل سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے، اس کا مطلب کہ قرآن مجید کے اس دل میں کچھ ایسے مطالب موجود ہیں کہ جو انسان کے دل پر در حقیقت اثر انداز ہونے والے ہیں، کہ اگر انسان توجہ کے ساتھ ان آیات الہی کا ترجمہ پڑھے، اس قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے، تو پھر بہت سارے مطالب کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن بدبختی ہماری یہ ہے کہ ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ ترجمہ پڑھتے ہیں، نہ قرآن کی طرف ہماری توجہ ہے، اور یوں ہی پوری زندگی ہماری گزر جاتی ہے اور قرآن سے نابدد رہتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ باب مدینہ العلم کے ماننے والوں کے لیے تو شائستہ سزاوار ہے کہ وہ سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، اس لیے کہ ہم قرآن کے ماننے والے بھی ہیں اور اہل بیت کے ماننے والے بھی ہیں۔ تو فرمایا علم آہد یا بنی آدم، علم یعنی سوال ہو رہا ہے، آئے استفامیہ ہے، حمزہ استفامیہ ہے، سوال ہو رہا ہے کیا ہم نے، علم آہد، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا، کیا ہم نے تم سے ایگریمنٹ نہیں کیا تھا، اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے۔ کیوں نہیں کرو گے؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ توجہ رکھے گا، یعنی یہ جو سوال ہو رہا ہے تو سوال کہاں ہوتا ہے؟ کہ جہاں پر اس کا جواب دینے والے کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایسا ہی ہے نا، امتحان کہاں لیا جاتا ہے؟ کہ جہاں پر طالب علم کو کچھ مدت کوئی نصاب پڑھایا جائے، کورس کمپلیٹ کرایا جائے، اس کے بعد کہا ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، سوال کریں گے، تو وہاں سوال کرنا عین عقل مندی کہلائے گا۔ لیکن اگر بغیر کسی تیاری کے، بغیر کچھ پڑھائے، بغیر کچھ نصاب دیے میں سوال کروں اور کوئی جواب نہ دے سکے، تو سرزنش جواب دینے والے کی نہیں، سوال کرنے والے کی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے علم ہی نہیں دیا، آپ نے اس کو نالج ہی نہیں دی ہے۔ جب نالج نہیں دی تو سوال کیسا؟ علم عہد، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا؟ یہ عالم زر کی طرف اشارہ ہے۔ وہاں پہ خداوند عالم نے سب کی فطرت میں، اللہ نے اپنی فطرت رکھی ہے، فطرت اللہ التی فَتَرَنَّاسَ عَلَيْهَا کہ اللہ نے تمام انسانوں کی فطرت جو ہے وہ اپنی فطرت پر رکھی ہے. لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کی فطرت میں کوئی تبدیلی واقع ہونے والی نہیں ہے, انسان کی فطرت میں بھی کوئی تبدیلی واقع ہونے والی نہیں ہے. تو یہ عالم زر کا سوال ہے کہ جہاں پہ کہا تھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا, توجہ رکھیے گا کہ ہم جانتے ہوئے ہم دل کی گہرائیوں سے شہادت دے چکے ہیں کہ خداوندہ تو اس در حقیقت ہمارا رب ہے. اور حدیث میں ہے کہ جس طرح خدا نے گواہی دی تھی اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کی ندا پر عالم ارواح میں جن روحوں نے جتنی مرتبہ لبیک کہا تھا دنیا میں آنے کے بعد وہ اتنی ہی مرتبہ حج سے مشرف ہوتے ہیں. اور پھر بات آ گئی تو ایک نقطہ عرض کروں اور گفتگو کو آگے بڑھاؤں. بعض اوقات ہم اور آپ اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں, پہلی دفعہ ملاقات ہوتی ہیں لیکن لگتا ایسا ہے کہ جیسے بہت عرصے سے جانتے ہیں, بہت پرانی آشنائی ہے. پہلی ملاقات میں اتنے گھل مل جاتے ہیں, اتنی آشنائی ہو جاتی ہے, اتنے شیر و شکر ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہی نہیں پہلی دفعہ مل رہے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں یہ جو تمہاری دنیا میں دوستی ہو رہی ہے, یہ جو دنیا میں تمہاری آشنائی ہو رہی ہے, یہ جو فرینڈ شپ ہو رہی ہے کسی وجہ سے کسی کاز کی بنا پر, یہ عالم زر کی آشنائی ہے. وہاں پہ روحوں میں دوستی ہوئی تھی تو دنیا میں آنے کے بعد انہی جسموں میں دوستی ہوا کرتی ہے. تو بس وہاں سے یہاں سے ایک جملہ کہنے دیجئے, جب وہاں پر روحوں میں دوستی ہوئی تھی تو یہاں پہ کوئی کسی سے اجنبی سے ملے تو اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا, غیریت کا احساس نہیں ہوتا, دوسرے پن کا احساس نہیں ہوتا. لگتا ہے کہ اس کو برسوں سے جانتے ہیں, ہم نے اہل بیت کو نہیں دیکھا, ہم نے رسول کو نہیں دیکھا, ہم نے علی کی زیارت نہیں کی, ہم نے مولا حسین کی کربلا میں کوئی کردار ادا نہیں کیا, لیکن جب بھی مجلس میں آتے ہیں لگتا ہے کہ صدیوں سے جانتے ہیں. اس لیے کہ ہم تو ان کے نور سے بنائے گئے ہیں کہ جو اللہ کے نور سے خلق کیے گئے ہیں. مل کے ضرور بجے نہ اپنائیت کا احساس ہے اہل بیت علیہم السلام سے, علی والوں سے, اللہ والوں سے, اہل بیت کے چاہنے والوں سے اپنائیت کا احساس ہوتا ہے. یہ عالم زر کی دوستی ہے عزیزان گرامی. لہذا یہ جو خدا نے فطرت رکھی ہے لا تبدیل لخلق اللہ, تو خدا نے کہا کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم, اے بنی آدم, اے آدم کے بیٹو, اے آدم کی اولاد, کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو, اللہ تعبد الشیطان, شیطان کی عبادت نہیں کرو گے. توجہ رکھیے گا, انہ لکم عدو, بے شک وہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, اور کھلے ہوئے دشمن کی پیروی نہیں کی جاتی اور نہ ہی اسے دوستی کی جاتی ہے. آج جو میرا موضوع ہے وہ عہد و پیمان پر ہے. چاہتا ہوں کہ عہد و پیمان پر قرآن مجید اور روایات اہل بیت علیہم السلام سے متعلق کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں. سنجیدہ موضوع ہے لہذا آپ کی توجہ کے طالب رہوں گا. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. قرآن مجید میں عہد و پیمان کو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے, اتنا زیادہ کہ یعنی اہمیت کے اعتبار سے, تعداد کے اعتبار سے نہیں. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کو بیش بہا نصیحت کی جاتی ہے لیکن وہ کسی کا اثر نہیں لیتا. بعض اوقات انسان ایک جملہ سنتا ہے نصیحت کا اور اثر لے لیتا ہے. رسول اللہ کی خدمت میں ایک عرب بدو آتا ہے, کہتا ہے مجھے قرآن سکھائیے. تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ اس کو قرآن سکھایا جائے. اپنے کسی صحابی سے کہتے ہیں, صحابی اس کو قرآن کی ٹیچنگ کرتے ہیں, اس کو پڑھاتے ہیں. تو جب اس آیت پہ پہنچتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى, کہ جو ذرے کے برابر برا عمل یا اچھا عمل کرے گا اس کو دیکھے گا. اس نے کہا بس کافی ہے, اسٹاپ, اب مجھے آنکھیں کی ضرورت نہیں ہے, چلا گیا. اس نے کہا رسول اللہ یہ کیسا اسٹوڈنٹ آپ نے بھیجا ہے میرے پاس کہ جو اس نے یہ آیت پڑھی چلا گیا. تو کہا کہ رجع فقیہن، یہ فقیہ بن کے گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک آیت اس کو ہضم ہو گئی، اور جس کو ایک آیت ہضم ہو جائے وہ فقی بن جاتا ہے، اور جس کو قرآن و اہل بیت ہضم ہو جائیں اس کا کیا عالم ہوگا. توجہ ہے، ایک آیت ہضم ہو جائے، دل میں اتر جائے، راس کو پختہ ہو جائے، عقیدے میں آ جائے، آئیڈیالوجی میں آ جائے، عمل میں سما جائے، وہ فقی بن کر لوٹتا ہے. فقی کسے کہتے ہیں؟ یعنی گہری فکر رکھنے والا، گہری فکر رکھنے والا، ایسی فکر جو دور اندیشی تک مبنی ہو. دور اندیشی یعنی بہت دور تک کا ویو آپ کو کلیئر نظر آئے، بغیر دوربین کے آپ کو دور کا ویو نظر نہیں آتا. آپ دور کی چیز کو دیکھنے کے لیے دوربین لگاتے ہیں، ٹیلیسکوپ لگاتے ہیں اور اس کو فوکس کرتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ جناب وہ سامنے جو آ رہا ہے وہ کون ہے. قرآن میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ انسان کو دور اندیش بنا دیتا ہے، دور کی چیز کو قریب دکھا دیتا ہے. اس سے بڑھ کر قرآن کا معجزہ کیا ہوگا؟ تم دنیا میں ہو، خدا تمہیں آخرت اور جنت و جہنم دکھا رہا ہے. مالکی یوم الدین کیا ہے؟ آیت اللہ خامنہ اپنی کتاب نماز کی گہرائیوں میں کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا جملہ ہوگا کہ تم دنیا میں ہو کر کہتے ہو مالکی یوم الدین، خدا قیامت کے دن کا مالک ہے. یعنی یہ بھی تسلیم کرتے ہو، یہ دنیا بھی اس کی ہے، عالم آخرت بھی اس کی ہے، اور پھر تمہیں وہ جنت و جہنم کیا ہے نظر آ رہا ہے. اور اگر مالک یوم الدین کی حقیقی صورت دیکھنی ہو تو شب عاشور کربلا میں آ جائیے. جس کو نور قرآن و نور ولایت اہل بیت حاصل ہو جائے وہ دنیا میں جنت و جہنم کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. ایک مثال دے کر گزر جاؤں گا، وہ ہے حضرت حر علیہ السلام کی مثال. ابھی حسین کے پاس آئے نہیں ہیں، ابھی فیصلہ کیا ہے، ابھی نیت کی ہے، ابھی ارادہ کیا ہے کہ حسین کے پاس جانا چاہیے، اور ایسے تھرتھرا رہے تھے کہ لگ رہا تھا جیسے موت کا پروانہ آ گیا ہے، موت تاری ہو جائے گی. تو کسی نے کہا کہ تم تو اتنے شجاع ہو، یہ خوف کا عالم کیسے ہے، یہ لرزہ کیسے تاری ہے؟ کہا کہ میں جنت و جہنم کو ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. جس کے پاس نور قرآن اور نور اہل بیت اور نور حسین ابن علی آ جائے تو پھر وہ دنیا میں جنت و جہنم دیکھتا ہے. اسی کو قرآن کہتا ہے مالک یوم الدین. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تو ہم نے کیا عہد نہیں لیا تم سے؟ یعنی تمہیں وہ جو سبق پڑھایا تھا عالم زر میں، عالم ارواح میں، اب مختلف عوالم ہیں انسان کے کہ جہاں سے گزر کر انسان آیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حرکت جوہری کے تحت انسان نے آگے بڑھنا، اس کو ملا صدرہ نے بیان کیا ہے. اور بات آ گئی تو استاد محترم حضرت مولانا آغا جعفر نقوی صاحب نور اللہ مرقدہ الشریف وعلی اللہ مقامہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اکثر اس بات کو بیان کرتے تھے کہ انسان مختلف عالموں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، اور پھر اس کا سفر اس حرکت تدریجی کے تحت جو ہے وہ آہستہ آہستہ عالم اعلیٰ کی طرف اور عالم بالا کی طرف ہے. تو انسان جو ہے وہ حالت سفر میں، علم عہد علیکم، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا؟ یعنی وہ سبق یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پڑھایا تھا، بتایا تھا. اب دنیا میں آنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو تم عبادت کر رہے ہو شیطان کی، یہ نہ کرو، کیونکہ ہم نے تمہیں بتا دیا تھا انہ لکم عدو مبین، وہی بتا دیا تھا یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. لہذا قرآن میں بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ تعداد کے لحاظ سے عہد و پیمان کو ذکر نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس کی اہمیت کے لحاظ سے بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے. یعنی اس کی امپورٹنس اتنی ہے کہ مختلف مقامات پر ذکر کیا گیا. چند آیات اور چند روایت آپ کی خدمت پیش کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں گا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. یوں تو اگر عہد کا لفظ استعمال کیا جائے اور دیکھا جائے تو بہت ساری روایات ہمیں معجم المفاہرس میں نظر آئیں گی، لیکن ہم ظاہر بات سب کا احاطہ نہیں کر سکتے. چند آیات میں نے یہاں پر نوٹ کی ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اپنے موضوع سے کوئی نتیجہ اخذ کر سکیں. اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، اپنے عہد کو پورا کرو. ہر عہد سے متعلق سوال کیا جائے گا، ہر عہد سے متعلق سوال کیا جائے گا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے. اور یہ جو عہد ہے یہ دعاؤں میں بھی استعمال ہوا ہے. یہی دعائے عہد جو آپ پڑھتے ہیں، جس کا نام ہی دعائے عہد ہے، روزانہ صبح آپ ایک ایگریمنٹ کر رہے ہیں، ایک معاہدہ کر رہے ہیں. معاہدہ بھی عہد سے ہے، معاہدہ یعنی مکاتبہ کے وزن پر، جیسے مکاتبہ دو افراد کے درمیان خط و کتابت کو کہا جاتا ہے، مقاتلہ دو افراد کے درمیان جنگ و قتل کو کہا جاتا ہے، معاہدہ در حقیقت کیا دو افراد کے درمیان عہد و پیمان اور ایگریمنٹ کو کہا جاتا ہے۔ یہ دعا عہد کیا ہے؟ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی یاد میں ان کے منتظرین شوق و اشتیاق کے ساتھ یہ دعا عہد پڑھتے ہیں، اور روایت میں ہے کہ جو شخص 40 دن اس دعا کو پڑھے اور انتقال ہو جائے تو خداوند عالم روز ظہور اس کو قبر سے نکالے گا اور وہ امام کے ساتھ در حقیقت دوبارہ زندہ ہو کر امام کی نصرت کا حق ادا کرے گا۔ توجہ رکھیے گا، اب چونکہ موضوع میرا عہد و پیمان ہے میں بہت زیادہ اس میں داخل نہیں ہوں گا گفتگو میں کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے، 40 دن کیوں کہا ہے، لیکن 40 دن کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، اس کا ایک رزلٹ آتا ہے۔ اگر انسان خلوص سے 40 دن کوئی عمل کرے، روایات میں کہ حکمت کے چشمے اس کے دل سے پھوٹ کر زبان پہ جاری ہو جاتے ہیں۔ 40 دن جو خلوص سے کرے، 40 دن جو امام کو یاد کرے، تو پھر اس کے درمیان اور امام کے درمیان ایک گہرا رشتہ، ایک ایگریمنٹ آ جاتا ہے۔ اس میں بھی ہے کہ انی اجدد له فی صبیحت یومی ھذا، میں آج کی صبح جو جس صبح پڑھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں انی اجدد، اجدد تجدید کرتا ہوں، اردو میں کہتے ہیں تجدید بیعت کرتا ہوں، تجدید عہد کرتا ہوں، اجدد له فی صبیحت یومی ھذا عہدن و عقدن و بیعتن، تین لفظ استعمال کیے گئے ہیں، عہد و عقد و بیعت، توجہ رکھیے گا، چونکہ بات ہماری عہد و پیمان کی ہے، یاد چاہتا ہوں ایک مختصر سا تعارف بھی ہو جائے اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ذکر کا حق بھی ادا ہو جائے، اس لیے کہ ہم ان کے امتی ہیں، ہم در حقیقت ان کے ساتھ محشور کیے جائیں گے، ان کے ساتھ پکارے جائیں گے، اور ہماری ذمہ داری، اور چونکہ حالات حاضرہ کو جب میں ڈسکس کروں گا تو پھر ہم اپنی ذمہ داری کو بیان کریں گے۔ تو مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ منتظمین سے درخواست کروں گا کہ جن حضرات کے پاس ماسک نہیں ہے ان کو ماسک پرووائڈ کر دیں، اور جن کے پاس ہیں وہ اس کو ایک مناسب طریقے سے چہرے کی زینت بنا لیں، اس لیے کہ ابھی ایک نئی ریسرچ آئی ہے پاکستان میں کہ پاکستان میں کرونا جو ہے وہ کیوں ختم ہو گیا، انہوں نے کہا ماسک کو ٹھوڑی کے نیچے لگائیں بہت جلدی کرونا ختم ہو جائے گا، ماسک کو ٹھوڑی کے نیچے لگائیں جی کرونا ختم ہو جائے گا۔ تو پاکستان میں اگر کرونا ختم ہوا ہے تو صرف اسی پالیسی پہ عمل کرتے ہوا ہے۔ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ 40 دن اللہم انی اجدد له فی صبیحت یومی ھذا عہدن و عقدن و بیعتن، عہد کیا ہے؟ یعنی ایک دل کے ایگریمنٹ کا نام ہے، میں قلبی طور پر، ارادی طور پر، انٹینشنلی جو ہے وہ امام کے لیے تیار ہو جاؤں، عہدن عہد کرتا ہوں، میرا معاہدہ ہے، میرا ایگریمنٹ ہے امام زمانہ آپ سے، اور آج جب میں اٹھا ہوں نماز میں بر وقت پڑھ رہا ہوں تو پھر میں کیا کروں، میں آپ سے عہد کر رہا ہوں۔ یعنی مومن اللہ کو یاد کرنے کے بعد، اللہ کے بارگاہ میں سجدہ شکر رکھنے کے بعد اگر کسی کو یاد کرے، کسی تجدید بیعت کرے، تو وہ امام زمانہ کی حصہ ہونی چاہیے کہ تمہاری صبح کا آغاز اللہ سے اور ولایت کے ذکر سے ہونا چاہیے، اور ولایت کا ذکر ایسے نہیں کہ بس ذکر کر دیا، نہیں، اپنے آپ کو ذمہ دار بنانا ہے۔ اس عہد و پیمان کا مقصد کیا ہے؟ زندگی میں ذمہ دار بنو۔ آپ کسی سے ایگریمنٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، آپ ذمہ داری شو کرتے ہیں کہ میں ذمہ دار ہوں، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، میں رسپانسیبل ہوں، میں اپنی ڈیوٹی کو ادا کرنے والا ہوں، یہی مقصد ہوتا ہے ذمہ داری کا۔ وہ الا مثال کے طور پر آپ کوئی ایگریمنٹ نہ کریں، مثلا آپ نے ایگریمنٹ کیا اپنے مالک مکان سے کہ ہر مہینے 5 تاریخ کو آپ کو مثلا کرایہ ادا کر دوں گا، یہ ایگریمنٹ ہوا ہے، یہ ایگریمنٹ آپ کو پابند کرے گا کسی بھی طرح ہو، آپ 5 تاریخ تک اپنے گھر کا کرایہ اس مالک مکان کو ادا کر دیں۔ ہو اگر آپ کا اپنا مکان ہوگا تو کبھی آپ اپنی آپ سے ایگریمنٹ نہیں کریں گے کہ میں ہر 5 تاریخ کو مثلا کچھ کام کروں گا، نہیں، تو ہمارا مکان ہے، ہمیں ایگریمنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن جہاں پہ ایگریمنٹ ہوتا ہے وہاں ذمہ دار بنتا ہے۔ تو عہد و پیمان کا مقصد کیا ہے کہ ذمہ دار بنو. علم عاہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. دیکھو میں اللہ کہہ رہا ہے میں اے انسانوں تمہیں ذمہ دار بنانا چاہتا ہوں, میرے لیے بھی ذمہ دار بنو اور امام زمانہ کے لیے بھی ذمہ دار بنو. کیونکہ اگر ذمہ داری نہیں ہے تو لاوبالی پن ہے, ستی نگاہ ہے, لاوبالی پن ہے یعنی بالکل. اب لاوبالی پن کیا ہوتا ہے, نوجوان بچوں کے لیے ایک جملہ کہہ دوں, بہت زیادہ دقیق معنی بیان نہیں کروں گا, صرف ایک ادبی لحاظ سے ایک تفننی لحاظ سے چاہتا ہوں اس کا معنی بیان کروں. میری درود بھیجے محمد والے محمد پر. کہتے ہیں فلاں لا ابالی ہے, لا ابالی ہے یعنی اس کو کوئی فکر نہیں ہے. پانی نارمل حالت میں ہو تو گرم نہیں ہوتا, اس میں ابال نہیں آتا. نارمل پانی رکھا ہو تو اس میں ابال آئے گا نہیں. ابال کب آئے گا, میلٹنگ پوائنٹ کیا ہے 100 ڈگری سینٹی گریڈ. جب اس کو حرارت ہیٹ دی جائے گی تو کیا ہوگا کہ وہ میلٹ, وہ بوائل ہونا شروع کرے گا. میلٹنگ پوائنٹ بوائلنگ پوائنٹ. تو اپنی طبیعی حالت سے, نیچرل پوزیشن سے, نیچرل فارم سے نکل کے وہ گرم حالت میں آ جائے گا. چونکہ اس کو ہیٹ دی جا رہی ہے 100 درجہ سینٹی گریڈ پر, اس کو حرارت دی جا رہی ہے, تو کیا ہوگا کہ اس میں ابال آ جائے گا. یعنی کوئی چیز کسی پر افیکٹ کرے تو اس میں چینج آنا چاہیے. لا ابالی پن کسے کہتے ہیں کہ جس میں کوئی چینج ہی نہیں آ رہا, آپ اس پہ اپلائی کیے جا رہے ہیں فورس اور وہ آگے نہیں بڑھ رہی. کیونکہ بہرحال قاعدہ ہے فزکس کا کہ جب فورس اپلائی کی جاتی ہے جس باڈی پر تو وہ آگے کی طرف موشن میں اپنا ٹریولنگ کرتی ہے, سفر کرتی ہے. تو اگر ایک انسان پر ایک فورس نصیحت کی, واز کی, پیار کی, محبت کی جائے اور اس کو کوئی اثر نہیں ہو رہا تو کہیں گے لا ابال, لا ابالی پن ہے. لا ابالی پن ہے, اس میں کوئی بالنگ پوائنٹ نہیں ہے, اس کی نہ فکر میں کوئی بالنگ پوائنٹ ہے, نہ اس کے عقیدے میں, نہ اس کے عمل میں. لا ابالی پن کیا ہے کہ بالکل انسان عادی ہو جائے. دیکھتا ہے انسان بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں, ہم بالکل لا تعلق ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ زنا بالجبر کے واقعات ہو رہے ہیں, ہمارے ساتھ بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہمارے یہاں جو ہے وہ پولیس والوں پہ ظلم ہو رہے ہیں, ہمارے ساتھ بیٹی کے جائیداد کا مسئلہ ہے, خاندانوں میں قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے, بیٹی کا حصہ نہیں دیا جاتا, بہنوں کا حصہ نہیں دیا جاتا. ہم سنتے ہیں واقعات اور جو ہے وہ یوزڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا مسئلہ نہیں ہے. نہیں, انسان کو ذمہ دار بننا چاہیے, کم سے کم اپنے دل میں جو ہے اس کی برائی کا اظہار کرنا چاہیے. برائی محسوس کرے انسان جس کو مولا کائنات کا کم سے کم درجہ یہ ہے تمہاری حیات کا کہ تمہارے دل میں برائی محسوس ہونی چاہیے. مل کے درود بھیجے محمد والے محمد کا. تو ذمہ دار بنانا ہے ہمیں, رسپانسبل ہوں. علم عاد علیکم, کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ ذمہ دار بنو دنیا میں آنے کے بعد, اپنے خدا کو پہچانو, معرفت حاصل کرو, ذمہ دار بنو. لہذا صبح کی نماز کے بعد کیا, امام زمانہ کے لیے ذمہ دار بنو. اللہم انی اجدد لہ فی صبیحت یومی ہذا, آج کے دن مولا, آج کے دن یعنی کل بھی کیا تھا, آج بھی کر رہا ہوں اور اس کے بعد بھی کروں گا. 40 دن بھی گزر جائیں گے, کاؤنٹ کریں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50, لیکن مومن کا سفر 40 کے بعد 41 دن میں رکے گا نہیں, وہ چلتا رہے گا. کیونکہ عشق ہو گیا ہے, جب عشق ہو گیا تو پھر وہ 40 کو نہیں دیکھے گا, توجہ رکھے گا, وہ 40 کو نہیں دیکھے گا. کہتے ہیں گوہر شاد مسجد بن رہی تھی, گوہر شاد ایک بہت امیر زادی تھی جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم مبارک میں مسجد ہے. یہ بہت پیسے والی تھی, مسجد بنوا رہی تھی. مسجد آپ نے دیکھی کتنی عظیم الشان مسجد ہے, نقاب لگا کے آتی تھی, معائنہ کرتی تھی کہ کیسا کام ہو رہا ہے. ایک دن اس نے کام کا معائنہ کر رہی تھی, نقاب ہٹایا تو ایک مزدور نے اس کا چہرہ دیکھ لیا اور اس کا عاشق ہو گیا. نوجوان تھا اور مزدور, اب روزانہ یہ کھڑا ہو جاتا اور اس کو دیکھنے کے لیے کب آئے گی کب آئے گی. وہ چونکہ پاک کردار کی مالک تھی لہذا وہ سمجھ گئی کہ اس کی نیت میں برائی ہے, تو وہ جو رکھے گا. یہ نوجوان بچوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ جب تک صنف نازک اپنی کمزوری کا اظہار نہ کرے, دنیا کے کسی مرد میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے. پاکیزہ کردار کے مالک تھی, سمجھ گئی. اب یہ اس نے آنا چھوڑ دیا کہ یہ بری نگاہ سے مجھے دیکھتا ہے, مفسدہ ہے یا برائی ہے, یہ نہیں آنے لگی. اب یہ اس کے عشق میں دیوانہ ہو گیا. ہوتے ہیں لوگ بعض اوقات اچھے اچھے نوجوان جو ہیں وہ اس قسم کے ریلیشن ہو جاتے ہیں, نہیں چاہتے نہیں چاہتے. میں نے واقعاً ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے جو نماز شب پڑھنے والے ہیں, جو خدا والے ہیں, جو اہل راز و نیاز ہیں, لیکن بعض وقت ہوتا ہے انسان کسی دام میں گرفتار ہو جاتا ہے, لیکن جلد ہی وہ متوجہ بیدار ہو جاتے ہیں اور اپنا دامن چھوڑا لیتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو بہہ جاتے ہیں, کچھ وہ ہوتے ہیں جو اپنا دامن چھوڑا لیتے ہیں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. چنانچہ بہر اب یہ نوجوان بھی اس میں عاشق ہو گیا. تو بات ہماری عہد و پیمان پہ ہو رہی ہے اور ہم نے کہا کہ 40 دن تک عہد و پیمان کہو کہ مولا میں آپ سے عہد کرتا ہوں اور بیعت کرتا ہوں اور عقد کرتا ہوں کہ میں آپ کے لیے تیار ہوں اور ریڈی ہوں, رسپانسیبل ہوں. چنانچہ اس نے ماں سے کہا, بستر بیماری میں پڑ گیا کہ کروں گا شادی تو اسی سے کروں گا ورنہ کسی سے نہیں کروں گا. کیا ہوا؟ ماں سے کہا, ماں نے کہا تو دیوانہ ہو گیا, تو غریب وہ امیر زادی, کہا کہ کروں گا تو اسی سے ورنہ مر جاؤں گا. اب یہ پیغام لے کے گئی ماں, مجبور تھی گئی. اس نے کہا کہ میری ایک شرط ہے, اس سے کہو کہ تمام تر مستحبات کے ساتھ 40 دن نماز شب پڑھو. جو خدا والا ہوتا ہے نا اس کی شرط بھی پھر خدا والی ہوتی ہے. میرے لیے جہیز لیا, مجھے گاڑی دے دو, مجھے بنگلہ میرے نام کر دو, نہیں, 40 دن تمام مستحبت کے ساتھ فضیلت کے وقت نماز شب پڑھو. اب یہ بیچارہ عاشق تو تھا, اوپر کا کھانا خالی تھا, اس نے شروع کر دی. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 10 دن 20 دن 30 دن 40 دن ہو گئے. اب جو 40 دن ہو گئے تو گوہر شاد نامی خاتون نے کہا کہ میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں, میں اپنے عہد پہ قائم ہوں. بات ہماری عہد و پیمان سے نکلی ہے نا, میں اپنے عہد و پیمان پہ, تو اگر اپنے عہد و پیمان پہ قائم رہا تو آؤ میں تم سے عقد کر لوں گی. جب پیغام بھیجا تو اس نے کہا کہ میں پہلے تیرے جمال کا عاشق تھا, لیکن اب تیرے جمال کے خالق کا عاشق ہو گیا ہوں. کیا ہوا؟ تیرے جمال کے خالق کا عاشق ہو گیا ہوں. 40 دن کے بعد اس کا سلسلہ رکا نہیں بلکہ کنٹینیو ہوتا رہا, بلکہ اس میں آتش عشق جب روشن ہوتی ہے تو پھر وہ دن اور رات نہیں دیکھتا. مل کے درود بھیجے محمد والے محمد کا. تو عرض کر رہا تھا عہد و پیمان ذمہ دار بنانا ہے, وہ کیا ہے؟ انی اجدد لہ فی ذبیحۃ یوم ھذا عہداً. عہداً یعنی دل سے ارادہ, مصمم پکا, اٹل ارادہ, ایسا کہ بالکل کرنا ہے یہ, دیٹس آل, بس اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. عہداً پہلی چیز کیا ہے؟ عہد ہے, یعنی دل سے, یعنی دل کا ارادہ جو ہے وہ بہت. اب زندگی میں اگر دل کا ارادہ ہمارے ہو جائے ہم کیوں کامیاب نہیں ہوتے بہت ساری چیزوں میں؟ پریشانیوں میں شکار ہو جاتے ہیں, خوشیوں میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دل کا ارادہ نہیں ہوتا کہ خدا کی اطاعت و بندگی کرنی. خدا نے یہی تو کہا نا کہ کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا کہ تم میری بندگی کرو گے؟ علم عہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان, کہ تم میری بندگی کرو گے, شیطان کی بندگی نہیں کرو گے. تو کیا ہوا کہ اب خدا ذمہ دار بنانا چاہ رہا ہے. اب خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ رسپانسبلٹی اپنے اندر پیدا کرو کہ تاکہ تم میری طرف آؤ, کیونکہ میں تمہارا خالق ہوں. بقیہ چیزیں تو فنا ہو جائیں گی, اس کی عبادت سے تم کچھ نہیں ملے گا. اب یہ جو مرحلہ ہے جس میں میں اور آپ ہیں, کہ جس میں ہمیں در حقیقت اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, عہداً میں دل سے, تو ہم بہت سی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ دل کا ارادہ نہیں ہوتا نا, لہٰذا ہم نہ انہیں چھوڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں نہ انہیں حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. کوئی بری عادت چھوڑنا نہیں چاہتے, کوئی اچھی عادت اپنانا نہیں چاہتے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم خود نہیں چاہ رہے ہوتے. لیکن عہد اگر آ جائے, جس کو اردو میں عہد کہتے ہیں لیکن عربی میں عہد کہتے ہیں, وہ عہد اگر آ جائے تو کیا ہے کہ وہ دل کا ارادہ مضبوط و پکا ہو جاتا ہے. تو پہلی چیز کیا امام کے لیے اور اللہ کے لیے؟ عہد ہے, یعنی دل سے ارادہ کرو. توجہ رکھیے گا, دل سے. ایک انتہائی خوبصورت قول میں نے پڑھا, یعنی کسی کا عام انسان کا تھا کہ راستے کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو, راستہ کتنا ہی دشوار کیوں نہ ہو, تمہارے قدموں کے نیچے ہے, تمہارے قدموں کے نیچے ہے. توجہ رکھیے گا, تمہیں ان راستوں پہ چل کے اپنی منزل تک پہنچ, تم اس سے اوپر ہو, تم اس سے اعلیٰ ہو, تم اس سے الفا ہو, وہ تمہارا محتاج ہے, وہ تمہارے زیر ہے, تم اس سے اعلیٰ ہو. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا. پہلا مرحلہ کہ عہداً دل سے ارادہ کرو, وعقداً عقد کرو. عقد کرو یعنی جس کو کہیں گے ناٹ لگا لو، گرہ لگا لو. عقد نکاح کو نکاح کیوں کہا جاتا ہے؟ عقد نکاح اس لیے کہ محرم و نامحرم کے درمیان حلقہ زوجیت قائم ہو جاتا ہے، دونوں محرم ہو جاتے ہیں، اس گرہ کے ذریعے سے بندھن اور ملاپ میں جڑ جاتے ہیں. عہد مولا صرف عہد نہیں، عقد بھی ہے کہ میں نے جڑنا ہے، میں نے کام کرنا ہے مولا آپ کے لیے، مولا میں نے آپ کے لیے تیاری کرنی ہے، میری زندگی، میری موت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ لیے. کوئی شخص آپ کو اگر آنکھ دے، کسی شخص کی آنکھ ضائع ہو جائے اور وہ اس کو آنکھ دے، وہ کتنا احسان مند ہوگا؟ آپ نے مجھے آنکھ دے دی، میں دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو پہچان رہا ہوں، میں رنگوں کی تشخیص کر رہا ہوں. کوئی اپنا دل آپ کو دے دے، کوئی اپنا گردہ آپ کو دے دے، کوئی اپنا جگر آپ کو دے دے، تو کتنے احسان مند ہوں گے آپ. اور کوئی کسی کی وجہ سے آپ کی پوری زندگی چل پھر رہی ہو، جی کسی کی وجہ سے آپ کی زندگی حرکت کے شکار ہو، چل پھر رہی ہو، زندہ ہو آپ، کتنا احسان مند ہوں گے. اجانے کے رحمی اللہ کی ولایت کے بعد اگر میری اور آپ کی زندگی چل رہی ہے تو آج وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی طرف سے چل رہی ہے. میری اور آپ کی زندگی امام زمانہ کے لیے، تو ہمیں کتنا احسان مند ہونا چاہیے کہ مولا میری پوری زندگی آپ کے لیے ہے، میرا ارادہ آپ کے لیے ہونا چاہیے، میری جوانی آپ کے لیے ہونی چاہیے، میری فکر آپ کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ امام ہے. اور امام کا کردار ایسا ہے، امام لیڈرشپ کا کردار ایسا ہے کہ اس کے بغیر انسان نجات یافتہ نہیں ہو سکتا. لہذا پوری زندگی ہماری امام زمانہ کے لیے ہونی چاہیے. عہد کریں روزانہ اٹھ کر، عہدن انی اجدد لہ فی صبیحت یوم ھذا، عہدن دل سے ارادہ ہو کہ مولا کرنا ہے، لڑنا ہے، مرنا ہے، آپ کے لیے کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے. بہت سے نوجوان ہیں جو وقتی طور پر ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، منحرف ہو جاتے ہیں، ان کو یہی نسخہ دیا جاتا ہے اپنے امام کو یاد کر، تمہیں امام کے لیے کرنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی محبتیں، یہ چھوٹے چھوٹے ایس ایم ایس، یہ چھوٹے چھوٹے واٹس ایپ پہ تعلقات، یہ نظروں کا ملاپ، یہ خط و کتابت، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ہیں تمہیں، تمہیں تمہارے مقصد سے ہٹانے کی. شیطان شیطان بن کے نہیں آئے گا، شیطان کبھی ایس ایم ایس بن کے آئے گا، کبھی لڑکی کے روپ میں آئے گا، کبھی گانے کے روپ میں آئے گا، کبھی خط و کتابت کے روپ میں آئے گا، کبھی عشق و معشقہ کے نام سے آئے گا، کبھی واٹس ایپ کے نام سے آئے گا، کبھی فیس بک ریکویسٹ کے نام سے آئے گا، مختلف بھید میں دل کے آئے گا. اور پھر ہم جب اس کے ہو جائیں گے تو ہم اس کی عبادت کریں گے. اس لیے کہ امام کہہ گئے ہیں کہ اگر تم جس کی بات سن رہے ہو تم اس کی عبادت کر رہے ہو، تو توجہ رکھے گا. جہاں تک میری نالج کام کر رہی ہے، ساتویں امام کا قول ہے کہ تم جس کی بات سن رہے ہو تم اس کی عبادت کر رہے ہو. عبادت یعنی اس کے بندے ہو، تم اس کے غلام ہو گئے، یعنی تم نے اپنی تمام عقلی صلاحیتوں کو، قلبی صلاحیتوں کو، احساسات کو، ایموشنز کو اس سننے والے کے سپرد کر دیا ہے، تم اس کے ہو گئے ہو. تمہاری ظاہر و باطن کی صلاحیتیں اس سننے والے کے ساتھ. ان کان ناطق من اللہ یعنی اللہ، کہ بولنے والا اگر اللہ کی طرف سے بول رہا ہے، توجہ رکھے گا، تو تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو. اور اگر بولنے والا شیطان و نفسانی خواہشات کے تحت بول رہا ہے، تم شیطان کی عبادت کر رہے ہو. لہذا اس لیے مجلس سننے کے آداب ہیں کہ ہر کسی کی مجلس نہ سنی جائے، وہ مجلس سنی جائے جس سے ہم خدا سے اور امام سے جڑ جائیں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. پہلی جی عہد، ارادہ کریں، وہ عقد امام سے ایگریمنٹ کریں. جیسے عقد پڑھا جاتا ہے نا ایک لڑکا اور لڑکی کے درمیان، تو ایگریمنٹ ہونا چاہیے. لہذا خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو بندگی نہیں کرنی شیطان کی، شیطان شیطان بن کے نہیں آئے گا، دوست بن کے آئے گا، فرینڈ بن کے آئے گا، مختلف ناموں سے آئے گا. تو بہت سے بچے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بہترین چیز امام زمانہ ہیں، اہل بیت علیہ السلام. میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی پلٹنا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص ڈسٹریکٹ ہو گیا اور اصل منزل پانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہے. حسین کی مجلس جو ہے، حسین کی مجلس میں بہنے والے آنسو در حقیقت کیا ہے، وہ واپس لے کر آتے ہیں، حسین کی محبت کو اجاگر کرتے ہیں. موجود ہے امام حسین کی محبت، اہل بیت کی ولایت کی محبت، تو کیا ہے مجلس جو ہے وہ اس محبت کو، جس پر دنیا کی محبت کی خاک اور مٹی آ گئی ہے، اس کو صاف کر دیتی ہے. مجلس حسین میں رونے کو کیوں کہا گیا؟ تاکہ دنیا کی محبت دھل جائے، نامحرم کی محبت ختم ہو جائے، کانوں سے جو گناہ کیے ہیں حسین پر بہنے والے آنسوؤں کے ذریعے سے کیا ہے، وہ محبتیں زائل ہو جائیں اور تمہارا دل خدا کے لیے اور اہل بیت کے لیے صاف و شفاف ہو جائے، نورانی ہو جائے، اور اس میں دوبارہ سے نور خدا جگمگانے لگے، نور ولایت اہل بیت جگمگانے لگے. عہدن وعقدن وبیعتن، اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ گریجولی وہ بیعت ہے. بیعت ہے یعنی مکمل جسمانی طور پر میں آگاہ و تیار ہوں، لہذا یاد رکھے گا. اور یہ عہد و پیمان کو پورا کرنا اتنا اہم ہے کہ ابھی مالک کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا، مولا ایک جملے میں دین بتائیے. توجہ رکھیے گا، اللہ اکبر، ایک جملے میں دین بتائیے. بعض اوقات کہنے والے بڑے عجیب سوال کرتے تھے کہ ایک جملے میں دین کیا بتائیں، ایک جملے میں کیسے دین بتایا جائے. یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ اگر پھیلانے پر آئیں، توجہ رکھیے گا، اگر پھیلانے پہ آئیں تو بسم اللہ کی تفسیر 70 اونٹوں کے برابر کرنے کا دعویٰ کریں، اور اگر سگیڑنے پہ آئیں تو ایک جگہ جمع کر کے دکھا دیں. اب امام نے کہا کہ تین جملوں میں میں دین کا خلاصہ کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا. تین جملے کون سے ہیں؟ امام نے کہا ابھی مالک تم نے مجھ سے پوچھا کہ ایک جملے میں میں دین کی تعریف کروں، کہ دین میں دین آ جائے، کودے میں سمندر آ جائے. امام قول الحق، حق بات، سچ بات ہمیشہ تمہاری زبان پر ہو. دوسری چیز والحکم بالعدل، عدل و انصاف کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، اپنے غیر اجتماع کہیں پر بھی سوسائٹی میں ہو، عدل و انصاف کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. اور تیسری چیز امام نے کہا والوفاء بالعہد، کوئی ایگریمنٹ، جائز ایگریمنٹ کیا ہے تو باطل ایگریمنٹ نہیں. کیا آپ نے دوست سے کہا چلو چل کے کوئی گناہ کریں گے اور وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، ایس ایم ایس کر رہا ہے، آپ نے کہا چونکہ دوست سے ایگریمنٹ کر لیا، کہہ دیا زبان دے دی، منہ سے پرومس کر لیا، نہیں. گناہ کے معاملے میں اگریمنٹ کوئی نہیں ہو، شرعاً جائز نہیں ہے، نہیں. اگر حق بات کے لیے، سچ بات کے لیے، دین کے لیے، ثواب کے لیے، آخرت کے لیے کوئی اگریمنٹ کیا ہے، والوفاء بالعہد، امام کہہ رہے ہیں چوتھے امام، وہ کیا ہے کہ اس عہد کو پورا کرو. پورا دین تین جملوں میں امام نے سمیٹ دیا اور اس کو ایک جملہ بنا کر، ایک ٹیبلٹ بنا کے امام نے دے دی کہ اگر یہ تمہیں ہضم ہو جائے تو پورا دین تمہیں حاصل ہو جائے گا، پورا دین حاصل ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ قول الحق، سچ بات کو، حق بات کو، تمہارے خلاف بھی جاری ہے کہو. دوسری چیز کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ والحکم بالعدل، عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑنا. اور تیسری چیز امام نے بیان کی ہے کہ والوفاء بالعہد، عہد کو پورا کرو. اب بہت ساری در حقیقت اس میں گفتگو ہے، میں بس تھوڑا سا گفتگو کر کے اس کو سمیٹوں گا کہ یہ گفتگو جو ہے عہد کی، لہذا ہمیں ذمہ دار بننا ہے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. ماں باپ بچوں کی نسبت ذمہ دار بنے، بچے ماں باپ کی نسبت ذمہ دار بنے، علماء عوام کے لیے، عوام علماء و مراجع اور مجتہدین کے لیے ذمہ دار بنے. ہر شخص اپنی ذمہ داری کا تعین کرے کہ اس میں کیا صلاحیتیں ہیں، وہ کیا کر سکتا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر ہمیں امام زمانہ کے لیے ذمہ دار بننا ہے، ہمیں ان کے لیے تیاری کرنی ہے. کیونکہ مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمیں عرصہ دیا گیا، یہ ٹائم پیریڈ جو ہے، یہ ٹائم فریم جو ہے، کہ ابھی امام کا ظہور نہیں ہوا ہے ظاہری طور پر، اور ہم در حقیقت ایک انتظار کی پوزیشن میں ہیں، انتظار کی حالت میں ہیں. تو خدا اس سے کیا چاہ رہا ہے؟ اس سے یہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو تیار کروں تاکہ جب میرا امام آئے تو میں اپنی ڈیوٹی انجام دے چکا ہوں. ہماری دو قسم کی ڈیوٹیز ہیں، دو قسم کی ذمہ داری، ایک زمانہ غیبت میں اور ایک زمانہ ظہور میں. توجہ رکھے گا، میں جو آج ہوں کل وہی ہوں گا. میرا جو لائف اسٹائل آج ہے، میرے جو تھنکنگ اسٹائل ہے، سوچنے کا انداز ہے، جو آج ہے وہی امام کے ظہور کے بعد وہی ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کوئی اچانک کھل جائے سمسم ہوگا اور نعوذ باللہ کو امام چھڑی گھمائیں گے اور سب کے سب بس بالکل سیٹ ہو جائیں گے. نہیں، گریجولی جو ہے وہ عقل و شعور کا لیول بڑھ رہا ہے. توجہ رکھیے گا، وہ مباحث جو آج تک ہماری کتب میں موجود تھیں اور منظر عام پہ نہیں آ رہی تھیں کچھ احمقوں کی وجہ سے، وہ خود بخود منظر عام پہ آ رہی ہیں اور خود بخود جو ہے عقل و شعور کا دامن کھل رہا ہے، جس کو بہت سارے مباحث کو اہل سنت نے چھپایا، بہت سارے مباحث پہ اہل سنت پردہ ڈالا کہ یہ نہ کھلے، لیکن آج کیا خود بخود وہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں. اور عقل و شعور اور در حقیقت ارتقاء کا لیول جو ہے اور مرتبہ جو بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے اس سے زیادہ جو ہے نا وہ بڑھتا چلا جائے گا. اور آخری زمانے میں جو فتنے آئیں گے، وہ فتنے بہت جلدی جلدی آئیں گے، اور بہت جلدی جلدی جو ہے وہ لوگ ان سے متاثر بھی ہوں گے، اور لوگ ان کے اگینسٹ بھی ہوں گے، لوگ ان کے فیور میں بھی ہوں گے، دونوں قسم کے لوگ ہوں گے. تو ہماری دو قسم کی ذمہ داری ہیں کہ ہم نے عہد کرنا ہے امام زمانہ سے، عہد کرنا ہے امام زمانہ سے. اور پھر جو ہم آج ہیں، جو ہمارا لائف اسٹائل ہے، جو میرا مزاج بن گیا ہے، جو میری آئیڈیالوجی بن گئی ہے. آئیڈیالوجی کیسے بنتی ہے؟ ایک آئیڈیالوجی ہے جو اللہ ایک ہے، رسول ہیں، اور پھر پنجتن پانچ، امام 12، معصوم 14، اور 124,000 انبیاء. ایک آئیڈیالوجی ہے جو دادا دادی ہمیں سکھا دیتے ہیں، ایک آئیڈیالوجی ہے. ایک آئیڈیالوجی اس سے بڑھ کر ہے، اس کی بیس در حقیقت وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے، وہ ولایت ہے اہل بیت علیہم السلام کی. تو میرا مزاج و میری آئیڈیالوجی کیسے ہے؟ جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میں بول رہا ہوں. یہ بولنا، دیکھنا، سوچنا، چلنا، ہاتھ پیر سے کوئی ایکشن کرنا، عمل کرنا، یہ سب میرے مزاج کو بنا رہا ہے، میری فکر پہ اثر انداز ہو رہا ہے. میں جو ڈیسیشن پاور ہے میری، جو میرا فیصلہ ہے، جو میرے اقدامات ہیں، جو میرے ایکشن ہے، سب پہ اثر انداز ہو رہا ہے. اور نہ چاہتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ زندگی میں بہت سارے ایسے فیصلے کر رہے ہو تو آپ کو پتہ ہے آپ غلط کر رہے ہیں، آپ ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں، آپ غلط جا رہے ہیں، آپ کا ریلیشن کسی سے نہیں ہونا چاہیے، آپ کر رہے ہیں. انسان دو دل ہوتا ہے. کیوں؟ بعض اوقات جذبات میں آ جاتا ہے، بعض اوقات جو ہے ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے، پھر لوٹتا ہے، پھر چوکنا ہوتا ہے، پھر اپنے آپ کو کھینچتا ہے، میں کہاں جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں. یہ جو اندر جنگ ہو رہی ہے نا، یہ بہترین چیز ہے. اگر یہ باقی رہے آخر تک، تو پھر آپ ہمیشہ اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ اور منحرف ہونے سے بچاتے رہیں گے. لیکن اگر یہ صلاحیت ختم ہو جائے کہ آپ ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں، آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، آپ منحرف ہو رہے ہیں، آپ اپنی منزل سے دور ہو رہے ہیں، تو پھر آپ جتنا آگے جائیں گے، مثلا آپ نے جانا یہاں ہے، منزل یہاں ہے، اور آپ اس طرف جا رہے ہیں اور آپ خوش ہو رہے ہیں جناب میں جا رہا ہوں، تو راستے کا ہونا، وسیلے کا انتخاب اور سمت کا تعین سب سے زیادہ ضروری ہے. سمت کا تعین توجہ رکھیے گا، ڈائریکشن مشخص ہونی چاہیے کہ آپ کو واقعی نا آپ نے وہیں جانا ہے. آپ سپر ہائی وے پہ کھڑے ہو جائیں، جانا مجھے کراچی جانا ہے، نوری آباد پہ کھڑے ہیں آپ، اب بس آئی آپ بیٹھ گئے، بھائی کون سی روڈ جاتی ہے؟ سپر ہائی وے جاتی ہے، نیشنل ہائی وے جاتی ہے مثلا. کون سی کوچ جاتی ہے؟ کراچی کوچ جاتی ہے. اب آپ نے ہاتھ دیا اور بیٹھ گئے، اب آپ خوش ہو رہے ہیں، بھائی میں کراچی سے نزدیک ہو رہا ہوں، بھائی میں کراچی سے نزدیک ہو رہا ہوں. کیا ہوگا؟ آپ نے سمت کا تعین تو کیا ہی نہیں، ڈائریکشن تو پوچھی نہیں، حیدرآباد جا رہی کراچی جا رہی ہے، ڈائریکشن کا تعین ضروری ہے. تو بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں ڈسٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، منحرف ہو رہے ہوتے ہیں، بعد پھر انسان متوجہ ہوتے ہیں. بہت سارے نوجوان جو ہو جاتے ہیں، اور خدا ان کو بچاتا بھی ہے، اور پھر جو دعا کرتے ہیں تو پھر خدا ان کا ہاتھ بھی تھامتا ہے. ایسا نہیں کہ خدا ہاتھ نہیں تھامتا. یہ حضرت یوسف کے لیے بند دروازے نہیں کھلتے، ہماری اور آپ کی زندگی میں بہت سے بند دروازے جو کھلے ہیں اور کھل سکتے ہیں اور کھلیں گے. شرط یہ کہ ہمیں اور آپ کو یوسف کا کردار اپنانا ہوگا، ہمیں بھاگنا ہوگا، ہمیں فرار کرنا ہوگا. کیوں؟ عہد کیا ہے. اس لیے کہ زلیخا نے جب برائی کا ارادہ کیا تو اس کا جو خدا تھا، بت تھا، اسے پردہ ڈال دیا. تو کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ مجھے شرم ہوتی ہے کہ میں اپنے خدا جو اس کا بت ہے اس کے سامنے گناہ کروں. تو کہا کہ تو اپنے خدا کے سامنے حیا کرے اور اسے پردہ ڈال دے، اور میں اپنے خدا کے سامنے جو مجھے دیکھ رہا ہے میں گناہ کروں. اب یہاں سے جناب یوسف نے فرار شروع کیا. ہمیں بھی فرار کرنا ہے، جہاں فرار کرنا ہے وہ فرار کرنا ہے، جہاں استقامت دکھانی ہے وہ استقامت دکھانی ہے، اور یہ استقامت آپ میں لے کر آئے گی، یہ عہد اور ایمان لے کے آئے گا کہ کہاں فرار کرنا ہے کہاں استقامت دکھانی ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا. تو ہمیں اپنے آپ کو تو دو قسم کی ذمہ داری، بس یہ آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام، وہ کیا ہے کہ جو آج میں ہوں کل امام کے ظہور کے بعد میں وہی ہوں گا، کیونکہ میں نے اپنا لائف اسٹائل یہ بدلا. اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں میرا آپ کی بہت ساری عادتیں چینج ہو گئی ہیں، تبدیل ہو گئی ہیں. رات کو دیر تک سونا، صبح دیر سے اٹھنا، خصوصاً بچوں کے لیے اب اسکول کھل گئے تو یہ بڑے مسائل ہیں. بچوں کا ہم نے کیا، دن بھر انہوں نے شور کرنا ہے، چلو جی موبائل دے دو ان کو. پہلے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ استعمال کرتے تھے، اب چار گھنٹہ اور چھ گھنٹے استعمال کر رہے ہیں. خوب تو بچوں کی عادتیں بگڑ گئی ہیں، چونکہ ہم نے روک ٹوک نہیں کی نا، بچہ شور کر رہا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ بچہ جو ہے ایک جن ہوتا ہے، صحیح. بعض بچے واقعی ایسے جن ہوتے ہیں جب صبح چلے جاتے ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں شکر یہ جن چلا گیا، جب ایک بجتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں وہ جن آنے والا ہے. بعض بچے ہوتے ہیں ایسے، بہرحال شرارتی. تو کیا لاک ڈاؤن کے زمانے میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے بچوں کو عادی کر دیا، ہم نے خود کو عادی کر دیا. اب جب دوبارہ سے حالات نارملائز ہونے لگے اور اپنی ڈگر پہ آنے لگے تو اب ہمارے لیے اور بچوں کے لیے بڑی پرابلم ہو گئی، کیونکہ ہم نے بے لگام ہو کے سارے کام کیے تھے. تو کیا ہوا، اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں چار چھ مہینے میں بہت سی عادتیں بگڑ گئی ہیں، بہت سے اخلاق بگڑ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے کہ یہ چیز ہوتی ہے. تو انسان کو پتہ ہوتا ہے وہ غلط کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو سدھارنا نہیں چاہتا. یہ جو میں نے مثال دے رہا ہوں، عمدی طور پر آبزرویشنل اگزامپل دے رہا ہوں، کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہم نے بہت سی چیزوں کو کھویا ہے، بہت سی چیزوں کو پایا ہے. اچھی چیزوں کو بھی کھویا ہے اور بری چیزوں کو بھی ہم نے چھوڑا ہے، اچھی چیزوں کو بھی اپنایا ہے، بری چیزوں کو بھی اپنایا ہے ہم نے. تو یہ سب میرے فیصلے پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. پھر میرے سوچنے کا، میرے دیکھنے کا، میرے بولنے کا، میرے اٹھنے کا، بیٹھنے کا انداز جو ہے وہ کیا ہے، وہ تبدیل ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو جو لائف اسٹائل، جو آئیڈیالوجی میں نے ابھی بنائی ہے، وہی امام زمانہ کے ظہور کے بعد ہوگی. اچانک سے یہ نہیں ہوگا کہ میں کوئی بٹن دباؤں گا اور میں چینج ہو جاؤں گا، نہیں. میں نے لائف اسٹائل یہ بنایا ہے، میرے سوچنے کا انداز یہ ہے، میرے ویو یہ ہے، میرے دیکھنے کا انداز یہ ہے. لہذا یہ عہد و پیمان جو اللہ سے ہو، ولایت سے ہو، یہ ہمیں ڈسٹریکٹ نہیں ہونے دیتا. لہذا اکثر نوجوان آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا بتائیے ہم کیا کریں. کہتے ہیں کہ جو اللہ سے عہد کیا اس کو دیکھو، جو اللہ سے امام سے عہد کیا اس کو یاد کرو، اور کبھی بہت زیادہ مشکل ہو سجدے میں سر رکھو، خدا سے کہو خدا میں تیرا ضعیف بندہ ہوں، خدا بندہ میں تیرا ضعیف بندہ ہوں، گناہوں کے مقابلے میں استقامت نہیں دکھا سکتا، مگر یہ کہ تو میرا ہاتھ تھام لے. اور پھر ہوا کہ گناہوں میں یا گناہوں کی طرف جانے والے واپس پلٹ کر آئے. میں آج بھی ایسے مؤمن نوجوانوں کو جانتا ہوں، پاک نوجوان، کہ جن کو گناہ کی دعوت دی جاتی ہے اور وہ اپنی آنکھیں پھیر لیتے ہیں. ایک بٹن کے پریس کرنے پر، ٹچ کرنے پر، پریس بھی ٹچ کرنے پر گناہ ان کی دہلیز پر موجود ہے، نہیں کرتے. کیوں؟ انہوں نے جو عہد و پیمان کیا ہے خدا سے، ولایت سے. دعا کریں فرش ارضہ پہ ہاتھ اٹھا کر، خداوندہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کو سالم فرما، اور ان کو امام زمانہ کے لیے مفید قرار دے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا. بس عہدن و عقدن و بیعتن، امام سے بیعت کرنی ہے. بہت سارے مطالب تھے وہ میں نے چھوڑ دیے، امام علی، جنگ صفین، جنگ نہ کسی وغیرہ سے بہت سارے تاریخ کے بہت سی مثالیں تھیں وہ میں نے چھوڑ دی ہیں، کہ اب وقت پورا ہو گیا. اگر انسان عہد و پیمان تو قائم ہو جائے. لہذا جب بھی آپ دیکھیں آپ ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں، فوراً سجدے میں سر رکھ دیں، اپنی کمزوری کا اعتراف کریں، خداوندہ نہیں ہو پا رہا، مدد کر. مدد کرے گا، خدا کرتا ہے مدد. ہو نہیں سکتا کہ خدا مدد نہ کرے، ہو نہیں سکتا خدا جواب نہ دے. تم خدا کا دروازہ کھٹکھٹاؤ اور خدا دروازہ نہ کھولے. من جدہ وجدہ، جو دروازہ کھولے گا، کھٹکھٹائے گا، کوشش کرے گا وجدہ پا لے گا. ہمیں کوشش کرنے والا ہونا چاہیے. میں نے کہا بہت سے نوجوانوں کو جانتا ہوں میں, انتہائی پاک ہیں, کوشش کی اپنے آپ کو بچا لیا, نکل آئے, گناہ میں گرفتار نہیں ہوئے, آلودہ نہیں ہوئے, دامن آلودہ نہیں کیا. امام سے التجا کریں, امام زمانہ سے خصوصاً, تیرا معصومین سے کریں یا نہ کریں لیکن امام زمانہ سے ضرور کریں, اور ان کو واسطہ دیں ان کی دادی فاطمہ الزہرا کا. آج مائیں پریشان ہیں اپنے اولاد کے لیے, نوجوان بچیوں کے لیے, بچوں کے لیے گناہ کا ماحول اتنا بڑھ گیا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ ماں باپ کے لیے عرض کر رہا ہوں, صرف دعا و توسل کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. اپنے بچوں کی جو جسمانی ضروریات ہیں اس کا خیال رکھیں, ان کے لیے جائز, جلدی, آسان اور اسلامی اصولوں کے مطابق شادی کے اسباب کو مہیا کریں ان کے لیے, تاکہ وہ ایک جائز زندگی کا آغاز کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو جس کے اندر صاف شفاف پانی پینے کی تڑپ ہو اور ہم اسے گندا میلا اور آلودہ پانی دیں. گناہ آلودہ پانی ہے, میلا پانی ہے, جراثیم والا پانی ہے. کہیں ایسا نہ ہو انسان مجبور ہو کہ وہ پیے اور پھر اس کا ایمان بھی نابود ہو, اس کی دنیا بھی خطرے میں جائے, اس کی آخرت بھی خطرے میں جائے. تو والدین کی ذمہ داری ہے, صرف یہ نہیں کہ ہم توسل کریں تو یا وجی عند اللہ اشفا لنا عند اللہ. والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ در حقیقت جو عہد و پیمان ہے ان کا, جو ذمہ داری اسے پورا کریں. بچوں کی ذمہ داری اپنی جگہ ہے, وہ پڑھے لکھیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں, لیکن دونوں طرف سے ذمہ داری ادا ہونی چاہیے. خدا کے سامنے سر جھکائیں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کریں, امام سے لو لگائیں. ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. میرے تجربے میں بھی ہے اور لوگوں نے بھی تجربہ کیا. امام زمانہ سے استغاثہ, امام زمانہ کو پکارنا مدد کے لیے, استغاثہ یعنی طلب مدد کرنا امام زمانہ سے, یعنی محسوس کریں اس امام کو جو ہمارے زمانے کا ہے, جس کی وجہ سے شب شب ہے, روز روز ہے, ماں ہو آفتاب کا جو نظام ہے وہ امام کی وجہ سے, ہوائیں چل رہی ہیں تو میرے امام کی وجہ سے, مجھے اور آپ کو رزق مل رہا ہے امام کی وجہ سے, کائنات میں رزق تقسیم ہو رہا ہے امام زمانہ کی وجہ سے. بے وجود ہی سبتت الارض والسماء, خطبہ جمعہ میں کیا پڑھتے ہیں, جس کے وجود سے زمین و آسمان قائم ہیں. بے وجود ہی بے یم نہیں رزق الورا, جس کے وجود کی برکت سے مخلوقات کو رزق دیا جائے اسے امام حجت, امام معصوم کہا جاتا ہے. آج امام زمان اس کو یاد کریں, ہماری دعاؤں میں امام کا نام ہونا چاہیے, صبح و شام امام کو یاد کریں کہ مولا ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا. اور اس وقت حالات بہت نازک ہیں, پاکستان کے خلاف ایک مصنوعی جنگ تیار کی جا رہی ہے شیعہ سنی کو لڑانے کے لیے. راؤ موساد اور امریکہ اور اسرائیل اور برطانیہ جیسے خوخار بھیڑیے اس وقت بدلتی ہوئی دنیا میں, اس وقت در حقیقت دنیا میں جو ایک اقتصادی انقلاب آ رہا ہے, دنیا ریفارم ہو رہی ہے, دنیا ایک نئی حالت میں تبدیل ہو رہی ہے, نئے تعلقات بنائے جا رہے ہیں, پرانی دوستی کے دھاگوں کو ادھیڑا جا رہا ہے, نیا لباس تیار کیا جا رہا ہے. ہمارا ملک بھی اپنے بہترین مستقبل کے لیے, اپنے بہترین مستقبل کے ساتھیوں کو چننے کے لیے آماد و تیار ہے. لیکن وہ طاقتیں یہود و ہنود اور آل سعود کی کہ جو نہیں چاہتی کہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو, اس کی ایک مثال یہی کچھ افراد لوٹا نما کہ جو منافقت کے ذریعے سے اپنے کاموں کو آگے بڑھاتے ہیں اور کبھی امریکہ اور کبھی آل سعود کے سامنے بھیک کے لیے اپنے دامن پھیلاتے ہیں. آج ان کو وزارتیں دی جا رہی ہیں, آج ان کو مشیر بنایا جا رہا ہے. یہ وہ منافق ترین افراد ہیں کہ جو منافقت کے ذریعے سے اپنے کاموں کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور پھر دوسری طرف یہ سعودی ریال اور پھر سعودی عرب کے بڑھتے ہوئے تعلقات اسرائیل سے, اور اسرائیل گریٹر اسرائیل کے منصوبہ جو امام زمانہ کے مکمل طور پر خلاف ہے، امام زمانہ کے وجود کو محصور کرنے کے لیے ہے، امام زمانہ کے انقلاب کو روکنے کے لیے گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ بنایا گیا ہے، اور اسلامی ممالک پر قبضے کے جو خواب دیکھا جا رہا ہے، اور ثقافت پر اور اقتصاد پر اور اکنامکس پر اور دوسرے قدرتی وسائل پر جو پلاننگ کی گئی کہ اس کو ہتھیا لیا جائے، اس کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے وہ سعودی عرب ہے. اور پاکستان میں جو یزید زندہ باد کے نعرے نظر آ رہے ہیں، وہ سعودی ریالوں کے ذریعے سے در حقیقت جو آج یزید زندہ باد کہہ رہے ہیں، ان کے منہ میں سعودی زبانیں ہیں، ان کے منہ میں سعودی ریال ہیں، جو آج یزید زندہ باد اور یزید رحمت اللہ علیہ و سیدن یزید اور امام یزید اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں. لہذا بہت ضرورت ہے، مصنوعی جنگ تیار کی جا رہی ہے، میک اپ شدہ جنگ ہے پہلے سے، یہ مصنوعی جنگ ہے، آرٹیفیشل جنگ ہے، یہ ایک وار ہے. ہمیں بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے، نوجوانوں کو خصوصاً سوشل میڈیا پر. لہذا جتنا ہو سکے پیار اور محبت اپنے اہل سنت بھائیوں کے ساتھ بڑھائیں، حقیقت بتائیں، اور ان کے مقدسات کا احترام ہونا چاہیے اپنی مجالس میں، اپنے نوحوں میں، اپنے جلوس میں. اور ہم ببانگے دہل کہیں کہ ہمارے علماء کا، فقہا کا فتویٰ ہے کہ مقدسات کی توہین حرام ہے. ہمارا کوئی کرتا ہے وہ قابل مذمت ہے، وہ بھاگ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن جو برا کر رہا ہے وہ برا کر رہا ہے. اپنے ممبروں سے، ببانگے دہل سے بیزاری کا اعلان کریں. اور تمہاریاں بھی جو یزید زندہ باد کہہ رہا ہے، یزید کو چھٹا خلیفہ مان رہا ہے، یزید کو رحمت اللہ سیدنا اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہا ہے، تابعی کہہ رہا ہے، در حقیقت عزیزان گرامی وہ بھی قابل مذمت ہے. لہذا عہد و پیمان کو ہمیں یاد رکھنا ہے. اور واقعاً اہل سنت میں کچھ ہیں جو اس عہد الہی پہ قائم ہیں، انہوں نے اہل بیت سے جو عہد کیا اس پہ قائم ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم سے زیادہ اہل سنت در حقیقت اپنے ہی صفوں میں موجود ان کالی بھیڑوں کے خلاف قول حق بول رہے ہیں جو یزید کو رحمت اللہ علیہ و سیدنا یزید اور خلیفہ یزید کہہ رہے ہیں. اہل سنت الحمدللہ، میرا سلام ہو ان اہل سنت بھائیوں پر جو تمام تر اختلافات کے باوجود، جو تمام تر خطرات کے باوجود کھل کر یزید کی مخالفت کر رہے ہیں، کھل کر اس سعودی، یہودی اور اسرائیلی گٹ جوڑ کے خلاف آج میدان حق میں کھڑے ہیں. میرا سلام ان اہل سنت علماء پر، خطباء پر، مولویوں پر، مفتیوں پر، اسی طرح شیعہ علماء پر، شیعہ ذاکرین پر، شیعہ نوخانوں پر، شیعہ ممبروں پر، شیعہ مساجد پر، شیعہ ٹرسٹیز پر، جو کھل کر در حقیقت اس جنگ کو در حقیقت ناکام بنانا چاہتے ہیں. لہذا ہماری ذمہ داری بس اپنے عہد پیمان کو پورا کریں. علم عہد علیکم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا؟ اگریمنٹ نہیں ہوتا ہمارے درمیان کہ تم شیطان کے پرستش نہ کرنا. یزید کو زندہ باد کہنے والے یہ شیطان کے پرستار ہیں، یہ شیطان کی پرستش کرنے والے ہیں. یہ تم در حقیقت یزید کو زندہ باد کہہ کر اس کو اونچا نہیں کر رہے ہو، تم اپنی حقیقت اور اپنی پلیدگی کو ظاہر کر رہے ہو، تم اپنی اصلیت کو دنیا کے سامنے لے کے آ رہے ہو. اس لیے کہ دوسروں پہ کیچڑ اچھالنے والا پہلے اپنے ہاتھوں میں کیچڑ اچھال کر اپنے ہاتھوں کو نجس کرتا ہے، بعد میں کسی پر کیچڑ پھینکتا ہے. تم جو یزید کو زندہ باد کہہ رہے ہو تو پہلے اپنے وجود کو نجس کر کے بتا رہے ہو کہ ہم نجاست خور بھی ہیں، ہم نجاست والے بھی ہیں، اور ہم نجاست کو پسند کرنے والے بھی ہیں. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم یزید کو زندہ باد کو اس کا کلمہ پڑھو، اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. تم اپنی حقیقت کو ظاہر کر رہے ہو، مل کے درود بھیجے محمد والے محمد پر. بس عہد و پیمان کو پورا کیا جائے. کربلا کا پیغام یہ ہے، ہر شخص اپنے عہد اور پیمان کو پورا کرنے والا. جب خدا نے عہد لیا تھا روز ازل، روز الست، کون ہے کہ جو میرے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے؟ کیا قربان کرنا ہوگا؟ اولاد قربان کرنی ہوگی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. بھوک، خوف، جان، مال، عزیز و اقارب کی کمی اور شہادت سے تمہارا امتحان ہوگا. بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، بشارت ہے ان کے لیے جو صبر کے ساتھ ڈٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. روز الست خدا نے پوچھا کون ہے، سوال کیا گیا کہ خدا کیا قربانی ہوگی، کہا کہ اپنے ششماہے کو قربان کرنا ہوگا، اپنے کڑیل جوان علی اکبر کی قربانی دینی ہوگی، قاسم کا پامال شدہ لاشا اٹھانا ہوگا، بھائی عباس کے جنازے پہ آنا ہوگا، اس طریقے سے یاد. اور صرف یہی نہیں، اسباب لوٹ لیے جائیں گے، تمہاری بہنوں کو، تمہاری عزت و ناموس کو، اسلام کی عزت و ناموس کو قیدی بنا کر در در پھرایا جائے. امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، خدا لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں خدا. یہ حسین کا عشق، یہ حسین کا معاہدہ، یہ حسین کا خدا سے والہانہ لگاؤ کہ وہاں جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا، سب کچھ دے دوں گا. مرحوم آغا جعفر نقوی صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے، ترکت الخلق ترن لکی ہوا کا، اے خدا میں نے سب کو چھوڑ دیا، اولاد کو قربان کر دیا، لکی ارا کا، تاکہ تجھ سے ملاقات کر سکوں. حسین کا عشق خدا سے کہاں نظر آئے گا؟ دعائے عرفہ میں نظر آتا ہے کہ خدا تجھے پا لیا تو سب کچھ مل گیا، اور تجھے نہ پایا تو کچھ نہیں ملا، تجھے چھوڑ کے ساری دنیا بھی پا لے کوئی، اسے کچھ نہیں ملا، گھاٹے کا سودا کیا ہے. اور جسے تو مل جائے اور دنیا بھی اسے نہ ملے، تو مل جائے اسے دنیا آخرت کی سعادت مل گئی. امام حسین علیہ السلام، خدا حاضر ہوں، علی اکبر چاہیے دے دوں گا، اصغر کی طور پر دے دوں گا. ایک شخص تھا، اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، اس نے کہا کہ مولا مجھے اولاد دے دیں، اور جب وہ جوان ہو جائے، 18-20 سال کا ہو جائے، مجھ سے لے لیے گا، مجھ سے لے لیے گا. یہ دو افراد کا قصہ میں سنا رہا ہوں، یہ بالکل آنکھوں دیکھا حال سنا رہا ہوں، ایک بہت ہی قریب اور ایک میں اپنے کسی دوست سے نقل کر رہا ہوں. یہ جو نقل کر رہا ہوں، یہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، ان سے نقل کر رہا ہوں. بیٹا دیا خدا نے، 18 سال کا بیٹا ہوا، مر گیا. جب مر گیا حالت غیر ہو گئی، جنازہ اٹھانے کا وقت آیا، جنازہ اٹھانا پایا بوڑھا باپ، بس ایک دفعہ کربلا کی طرف رخ کیا، کہا کہ حسین بس اتنا بتا دو علی اکبر کا جنازہ کیسے اٹھایا. ایک شخص، اس کی اولاد نہیں تھی، اس نے کسی سے کہا کہ اے نوجوان، میں تیرا بابا بن جاتا ہوں، تو مجھے بابا کہا کر، میں تجھے بیٹا کہوں گا، پیار و محبت سے تجھے پکاروں گا. ایزر گرامی، دونوں کے درمیان یہ پیار و محبت پیدا ہو گئی. ایک دن یہ اس کا بیٹا جو ہے، کسی بات پر جو منہ بولا بیٹا تھا، ناراض ہو گیا، دوری ہو گئی، اس شخص کی حالت غیر ہو گئی. تو اس کے دوست نے کہا کہ یہ تو تمہارا حال ہے کہ ابھی تمہارا منہ بولا بیٹا ہے جو تم سے ناراض ہو گیا کسی بھی بات پر، تو تمہاری حالت غیر ہو گئی، اگر تمہارا اپنا ہوتا تو کیا ہوتا. تو جواب بیٹے کا غم، عزیزان کرام، یہ کوئی آسان بات تو نہیں. امام حسین کہہ رہے ہیں اپنا علی اکبر دینے کے لیے تیار ہوں، اور صرف یہ نہیں بلکہ سب کچھ، امام حسین راضی ہیں. لہذا خدا سے جو عہد و پیمان کیا ہے امام حسین علیہ السلام نے، وہ اس وقت پورا کیا امام حسین علیہ السلام نے. اور پھر امام حسین نے نہیں بلکہ اس کارواں میں جو جو شریک تھا، جس جس نے در حقیقت حسین کی کربلا میں قدم رکھا ہے، وہ امام حسین کی طرح عمل کرنے والا تھا، ان میں سے کوئی پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا. بس عزادارو، آج چاہتا ہوں کہ حسین کی اس یتیمہ کا تذکرہ کروں جسے سکینہ بنت الحسین کہا جاتا ہے ہمارے یہاں، اس لیے کہ تاریخ میں ناموں میں فرق ہے یا مشہوریت کے لحاظ سے. جو شام میں بی بی دفن ہے، وہ وہاں پر جو نام لکھا ہے وہ حضرت رقیہ کا ہے، جن کا سن 3 سال کا لکھا گیا ہے. ہمارے یہاں وہ حضرت سکینہ کے نام سے معروف ہیں، اور جو اصل میں حضرت سکینہ ہیں ان کا انتقال کربلا کے بعد ہوا ہے. بہرحال یہ تاریخی ہے، لیکن ہمارے یہاں حضرت رقیہ کو حضرت سکینہ کہا جاتا ہے، تو لہذا میں اسی نام سے مصائب پڑھوں گا. چونکہ نقطہ تھا وہ چاہتا تھا آپ کی خدمت میں عرض کروں. امام حسین کی شہادت کے بعد جناب سکینہ کو یہ بتایا گیا کہ بیٹا تیرا بابا سفر پہ گیا. ابھی بچی ایک مقام پر امام حسین علیہ السلام کے سر کو نہ پہچان سکی. کوفے کے قریب جب سر پہنچے, امام حسین کا سر سب سے آگے ہوتا تھا, تو ایک دفعہ بچی نے پوچھا, پھوپھی اماں یہ سر کس کا ہے؟ بچی نہیں پہچان سکی, اس لیے کہ سب سے آگے میرا مولا کا سر ہوتا تھا, جتنی مٹی گرد غبار آتی تھی سب حسین کے چہرے پہ آتی تھی, سب سے پہلا پتھر جو مارا جاتا تھا وہ میرے حسین کی پیشانی پہ مارا جاتا تھا. ایک دفعہ جناب زینب نے کہا, بھیا تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم بازار میں جاؤ گی, تمہاری ہردا چھن جائے گی, یہ مصائب ہوں گے. جناب زینب کے لیے بڑا شوق تھا کہ بھائی کے سر کو اپنے سامنے دیکھے. اللہ اکبر. کبھی ہوتا ہے نا آپ کے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے, اس کو سردخانے میں رکھ دیا جاتا ہے میت کو, تاکہ کوئی عزیز و اقارب آئیں تو ان کو جب آ جائیں تو دفنایا جائے. یہ دو تین دن جو یا چند گھنٹے جو ہوتے ہیں قیامت کے ہوتے ہیں, یعنی انسان نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے نہ سو سکتا ہے. تصور کیجئے زینب کبریٰ اس پورے سفر میں حسین کے سر کو دیکھتی ہوگی تو قلب کا کیا عالم ہوتا ہوگا. دل پھٹا جاتا, سر بھی کس کا, نواز رسول کا, بہن بھی کون. زینب کبریٰ جیسی ہے, کتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے کہ امام حسین کا انتظار کر رہی ہے مدینے میں. امام حسین کے آنے میں دیر ہوئی, آنکھ لگ گئی جناب زینب کی, آنکھ کھلی تھوڑی دیر میں, دیکھا کوئی سایہ کوئی ٹھنڈک محسوس کی جناب زینب نے, دیکھا امام حسین علیہ السلام سایہ کیے کھڑے ہیں اپنے وجود کو. بعد لوگوں نے لکھا اپنی ابا پھیلا دی, امام نے بعد میں لکھا امام حسین خود کھڑے ہو گئے, خود دھوپ کی حرارت محسوس کر رہے تھے لیکن زینب پہ سایہ کر رہے تھے. جناب زینب کی آنکھ کھلی, بھیا آپ آ گئے؟ کہا کہ ہاں بہن میں نے دیکھا تم دھوپ میں ہو, یاد چاہتا تھا تم پہ سایہ کروں, کوئی چیز نہیں ملی تو میں خود کھڑا ہو گیا. یہ منظر کہاں یاد آیا جناب زینب کو, جب 11 محرم کو لاش پہ ودا کے لیے آئی ہے جناب زینب, بس ایک دفعہ مدینہ کا وہ منظر یاد آ گیا کہ بھیا نے اپنے وجود سے یا ابا سے دامن کا پھیلا کا سایہ کیا تھا, بس ایک دفعہ لاش بے سر سے مخاطب ہوئی ہے ہمشیرہ, کہا بھیا ارے سر پہ چادر نہیں ہے کہ زینب. یہ ہے بہن کی محبت, حسین کا سرنوں کے نیدہ پہ دیکھتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جناب سکینہ روتی تھیں تو جناب زینب, ایک مرثیہ نقل کیا گیا ہے سیدنا طاؤس نے نقل کیا لہوب میں, فرماتی ہیں کہ اے حسین اگر ہم سے کلام نہیں کرتے نہ کرو, لیکن اپنی چھوٹی بیٹی سکینہ سے تو کلام کرو, اس کے مرضیے سن سن کے ہمارا دل پھٹا جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ مختصر کرو, وقت پورا ہو گیا, اطالہ کلام ہوا, معذرت. بس ایک دفعہ بچی خواب میں دیکھتی ہے کہ بابا کا سر آیا ہے, جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تشریف لائی ہیں اور کہہ رہی ہیں سکینہ تیری مصیبت کے دن ختم ہو گئے, سکینہ تیرا بابا تجھے لینے آیا ہے, آ جاؤ اپنے بابا کے پاس آ جاؤ. بچی خواب سے بیدار ہوئی, اس کے بعد بچی نے کہا بابا بابا. اب بچوں کی عادت ہوتی ہے اپنے والدین سے بہت اٹیچ ہوتے ہیں. بچی نے رونا شروع کیا, اہل حرم جمع ہو گئے. بچی بعض اوقات بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے ہوتے نہیں سمجھ میں آتا ہے, اب روئی جا رہی ہے بچی, ضد کر رہی میرے بابا کو لے کر آؤ. سر حسین چلا, مختصر کر رہا ہوں بس, واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے. سر حسین چلا, خدا کسی یتیمہ کو یہ منظر نہ دکھائے کہ تشت میں اس کے باپ کا سر کٹا ہوا.
بس ایک دفعہ سر حسین دیکھا جناب سکینہ نے، ہوتا یہ تھا اب تک جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں نا، تین چار سال پانچ سال کے بچے ہو بچی ہو، اور تم آفس سے تھکے ہوئے گھر آئے ہو، جتنے بھی تھکے ہوئے ہو نا اولاد کو دیکھ کے ساری تھکن دور ہو جاتی ہے، اور وہ اس کو گود میں اٹھا لو، وہ تمہیں پیار کرے تو اسے پیار کرو، تصور کرو جب تمہارا اپنے بچے سے یہ عالم ہے تو حسین و سکینہ کی محبت کا کیا عالم ہوگا۔ ہوتا یہ تھا جب بھی امام حسین آتے تھے ہاتھوں کو پھیلاتے تھے، جناب سکینہ دوڑ کر گود میں چھڑ جاتی تھی۔ اب جو نا سکینہ کے ذہن میں وہی منظر ہے، بابا آیا ہے تو مجھے گود میں لے گا، بچے تو اپنی سوچ کے مطابق سوچتے ہیں نا، لیکن سکینہ نے دیکھا کہ بابا کے ہاتھ نہیں ہیں، بابا کے جسم نہیں ہے، چند سیکنڈ کے لیے بچی رکی ہے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو بڑھایا، سر کو اٹھا لیا، یہ کہتے ہوئے بابا کیا ہوا تیرے ہاتھ نہیں ہے آج، بابا سکینہ کے ہاتھ ہے تجھے اپنی گود۔ بابا ہمیشہ تیرے سینے پہ سوئی ہے سکینہ، بابا آج تیرا سینہ نہیں ہے تو کیا وہ سکینہ تجھے اپنے سینے سے لگائے گی؟ جناب سکینہ نے امام حسین کے سر کو اٹھایا، دو زانو ہو کے بچی بیٹھ گئی، اہل حرم ایسے جیسے آپ بیٹھے ہیں نا، ایسے اہل حرم چاروں طرف جمع ہو گئے، بالکل یہی منظر ہوگا، بیچ میں سکینہ ہے، چاروں طرف اہل حرم موجود ہیں، بچی نے گریہ کرنا شروع کیا اپنی ننی سی زبان میں، اپنی معصومانہ زبان میں، جس کو فارسی کا شاعر کہتا ہے، آندم کے اذناق افتادم وغش کردم بابا تو کجا بودی، بابا جب ناقے سے گری تھی اور غش کھا گئی تھی بابا اس وقت کہاں تھے؟ سر حسین نے کہا ان وقت گزناق افتا دی و غش کر دی من سر نہیں بودا۔ بیٹا سکینہ جب تو ناقے سے گری تھی، ارے میں نوکی نیزا سے وہ منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر سکینہ نے کہا بابا بابا جب جب مجھے کنیزی کے لیے پکارا جا رہا تھا، بابا جب مجھے کہا جا رہا تھا اس کو کنیزی میں دے دو، بابا اس وقت کہا جو ہے امام کیا کہیں گے، من دشت طلب بود من دشت طلب بودم مشغول دعا بودم، سکینہ میں تجھ سے دور نہیں تھا، ارے میرا سر تیرے ساتھ تھا، سکینہ تیرے کانٹوں میں تیرے پاؤں میں کانٹے چبھے تھے، میرے سر پہ پتھر مارے جاتے تھے، سکینہ جب تجھے کنیزی میں بلایا جا رہا تھا میں دشت طلب میں تھا، مشغول دعا تھا۔ اس طریقے سے حسین دلداری دے رہے ہیں، بس سکینہ نے اپنے رخسار کو امام حسین کے رخسار پہ رکھ دیا۔ بچوں کی عادت ہوتی، چوٹ لگ جاتی ہے، بچے کیا کرتے ہیں، بچے آپ کا ہاتھ پکڑیں گے اور اپنی چوٹ پہ رکھ دیں گے، دیکھیے ہمارے چوٹ لگ گئی ہے، ہوتا ہے نا بچوں کی عادت ہوتی ہے، دیکھیے یہ خون بہہ رہا ہے، یہاں خراش لگ گئی ہے۔ اب جناب سکینہ نے کہا کہ بابا کو کیسے محسوس کر رہا ہوں اپنے زخم، بابا کو کیسے دکھاؤں، بابا کیسے محسوس کرے، بابا کے تو ہاتھ نہیں ہے، اپنے رخسار کو اپنے رخسار کو سکینہ جناب سکینہ نے اپنے رخسار کو حسین کے رخسار پہ رکھ دیا اور کہا بابا جن گانوں میں تم پیار کیا کرتے تھے بابا ان میں تماشے مارے گئے۔ وہ شاعر نے لکھا ہے، جناب سکینہ کہتی ہے بابا میرا گال چھوٹا تھا، ادو کا ہاتھ بڑا تھا۔ بابا جو بالیاں تم نے پہنائی تھی بابا وہ اتاری نہیں گئیں, وہ کھینچ لی گئیں, بابا جو چادر تم نے پہنائی وہ ہمارے سروں سے چھین لی گئی, بابا ہمیں در در پھرایا گیا, بابا ہمیں کانٹوں میں چلایا گیا, بابا ہمیں کنیزی میں مانگا گیا. بس عزاداروں بچی کربلا سے کوفہ ہوئے سے شام تک اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی, آج ملاقات ہوئی تو اپنی جان حسین کو دے دی, بابا اب تجھ سے جدا نہ ہوگی, بابا اب تیرے بغیر سکینہ جی نہ سکے گی. امام حسین نے بھی کہا سکینہ ہم تجھے لینے آ, سکینہ تجھے لینے آئے ہیں. سکینہ کو بڑا ارمان تھا نا, بچوں کی عادت ہوتی ہے پوچھتے ہیں ہم یہاں سے کب اپنے گھر جائیں گے, کب ایسا ہوگا. سکینہ بھی پوچھتی تھی اماں یہ در زندہ کب کھلے گا, میرا دل گھٹا جاتا ہے, دم گھٹا جاتا ہے, بھیا سے سجادہ ہم اپنے گھر کب جائیں گے, اماں یہ در زندہ کب کھلے گا. بس عزادار آخری روایت آخری جملہ آپ نے گریا کیا, خدا صاحب مجلس بانی مجلس سامعین مجلس سے قبول منظور فرمائے. اے خدا تجھے واسطہ سکینہ کے مصائب کا, اے خدا سکینہ کے بہن کا واسطہ اس مجلس میں جو جو مومن آیا ہے اپنی حاجت لے کے آیا ہے, جو جو مجلس سن رہا ہے اے خدا ان کی شرعی حاجتوں کو جناب سکینہ کے توسل سے پورا کر دے. بس ایک دفعہ رہائی مل گئی, در زندہ کھل گیا, اہل بیت جانے لگے, جناب زینب نے دیکھا مادر سکینہ نظر نہیں آتی, مادر سکینہ نظر نہیں آتی. ایک دفعہ امام سجاد آئے, جناب زینب آئی, عجیب منظر دیکھا کہ مادر سکینہ تعویز قبر سے لپٹی ہوئی ہے, جھکی ہوئی ہے, ایسے جھکی ہوئی ہے جیسے ماں نے بچی کو لیا. سکینہ بیٹا تجھے بڑا ارمان تھا در زندہ کھلے گا, سکینہ در زندہ کھل گیا, ہم اپنے وطن جا رہے ہیں, سکینہ ہمیں معاف کرنا, تجھے اپنے على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ تجھ واسطہ محمد وآل محمد کا, ان فضائل و مصائب کا واسطہ, اہل بیت کے مصائب کا واسطہ, جناب سکینہ کے مصائب کا واسطہ, حاضرین مجلس بانیان مجلس کی دینی دنیاوی حاجات کو قبول فرما, ان آنسوؤں کے ذریعے سے ہماری معرفت ہماری بخشش کا سامان فرما, ہماری معرفت میں اضافے کا باعث قرار دے, محبت اہل بیت میں اضافہ فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے انصار و عوام میں شریک فرما. بار الہ تجھے واسطہ دشمنان پاکستان دین و عزادار کو بھی صلاح بود فرما, عالمی سامراجی طاقتیں پاکستان کے خلاف جو گٹھ جوڑ کر رہی ہیں, یہود و ہنود و جو جو جس شکل میں, در حقیقت ان کو ناکام و نامراد فرما, جو بے اولاد ہیں ان کے اولاد صالحہ عطا فرما, جن کے اولاد ہیں ان کے اولاد کے ایمان کی ان کے دین و دنیا کی حفاظت فرما, جو بے مسکن و بے ازدواج ہیں ان کے اسباب کو مہیا فرما, قرضداروں کے قرضوں کا ادا فرما. خداوندہ ایام اربعین نزدیک ہیں, خدا اس سال تو نہ جا سکے, اے خدا اگلے سال ہمارا نام امام حسین کے درباروں میں لکھ دینا.